السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی، پاکستانی قانون سازوں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی قتل کیس میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر فرد جرم عائد، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، یمن کے القاعدہ شاخ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے طنزیہ جریدے شارلی ایبدو کے فرانس کے دفاتر پر حملے کے ذمہ دار ہیں۔ اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے درمیان جنیوا میں اہم ملاقات ہو رہی ہے۔ اور سنگاپور کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کی بحریہ کے جہازوں نے ایئر ایشیا کے طیارے کے مرکزی ڈھانچے کو تلاش کر لیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی قانون سازوں نے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے امریکی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں قانون سازوں نے امریکہ کی طرف سے قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے منگل کو جاری ایک بیان میں ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا، جس کے بعد کسی بھی امریکی شہری کی طرف سے ملا فضل اللہ سے لین دین پر پابندی ہوگی، جبکہ طالبان کے سربراہ کی ایسی تمام املاک جو امریکہ کے زیر کنٹرول ہیں وہ منجمد ہو جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین شیخ روحیل اصغر کا کہنا تھا کہ ملا فضل اللہ پشاور میں طالبان کے حملے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے اور اب اس کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستانی عہدیداروں کا موقف ہے کہ ملا فضل اللہ سرحد پار افغانستان میں روپوش ہے، جہاں سے وہ پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی اور ایسے حملوں کی نگرانی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر بھی کابل کے دورے کر چکے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دینے سے متعلق بیان منگل کو ایسے وقت سامنے آیا جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کیا۔ جان کیری نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں اور ان میں ملنے والی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ بلا تفریق تمام مقامی اور غیر ملکی دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ 2013 میں حکیم اللہ محسود کی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد فضل اللہ کو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ چنا گیا تھا۔ تحریک طالبان پاکستان نے حال ہی میں پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مزید ایسی کارروائیوں کی دھمکی دی تھی۔ اسکول پر حملے کے بعد پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف پہلے سے جاری کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بلا تفریق تمام دہشت گردوں کو ختم کیا جائے گا۔ اس حملے کے بعد پاکستان نے افغانستان اور وہاں موجود بین الاقوامی اتحادی افواج سے بھی کہا کہ وہ سرحد پار موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور آرمی پبلک اسکول میں عمران خان کی آمد کے موقع پر دہشت گردی میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف نعرے لگائے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔ اس رپورٹ میں،
پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان بدھ کو جب پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہنچے تو اس اسکول پر دہشت گرد حملے میں ہلاک و زخمی ہونے والے بچوں کے والدین اور لواحقین نے شدید احتجاج کیا۔ 16 دسمبر کو اس اسکول پر طالبان شدت پسندوں کے حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ رواں ہفتے ہی یہ اسکول دوبارہ کھولا گیا اور عمران خان اپنی اہلیہ ریحام خان کے ہمراہ بدھ کو کئی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے تو ان کے خلاف بچوں کے والدین اور لواحقین نے احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والے والدین میں سے ایک نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا،
احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی کمپنسیشن مانگ رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے خون کا حق چاہیے، اور آج ہم اپنے بچوں کے خون کا حق مانگنے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم پہ یہاں پہ تشدد ہوا ہے۔
والدین کا کہنا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جماعت کی حکومت ہے اور وہ ایک ماہ بعد متاثرہ اسکول کا دورہ کرنے آئے ہیں۔ احتجاج کے باوجود عمران خان اپنی اہلیہ کے ہمراہ اسکول گئے اور بچوں سے ملاقات کی۔ بعد میں ایک نیوز کانفرنس میں تحریک انصاف کے چیئرمین کا احتجاج سے متعلق کہنا تھا،
مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ احتجاج کا مقصد کیا تھا۔ میں تو ایک پارٹی کا ہیڈ ہوں، چیف ایگزیکٹو پرویز خٹک ہیں، آرمی پبلک اسکول ہے جو آرمی کے نیچے ہے، ہمارا تو کام ہے کہ ان کو آ کے ان کی، اور ایک نے کسی نے کہا جی کہ آپ پہلے دن کیوں نہیں آئے، پہلے دن اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں چیف سیکرٹری صاحب اور چیف منسٹر صاحب نے کہا، میں نے تو ان کے تھرو آنا تھا نا، میں تو کوئی ایگزیکٹو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ پہلا دن وہ چاہتے ہیں سافٹ اوپننگ اور آرمی چیف آ رہے ہیں اور آپ دو دن کے بعد آئے، اس لیے دو دن کے بعد آ گیا۔ لیکن یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ احتجاج کا اس کا مقصد کیا تھا، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔
ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے دعویٰ کیا کہ مظاہرہ کرنے والوں میں عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکن شامل تھے، تاہم عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار نے کہا کہ بچوں کے والدین اور لواحقین کے احتجاج کو کسی سیاسی جماعت کی سازش قرار دینا درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے والدین اس وقت ہمدردی اور تسلی کی مستحق ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
یمن کے القاعدہ شاخ نے باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے طنزیہ جریدے شارلی ابدو کے فرانس کے دفاتر پر حملے کے ذمہ دار ہیں، اور بدھ کے روز میگزین نے پچھلے ہفتے کے حملے کے بعد اپنا پہلا شمارہ سر ورق پر پیغمبر اسلام کے خاکے کے ساتھ شائع کیا، اور پورے فرانس میں لاکھوں کی تعداد میں اس جریدے کی فروخت ہو رہی ہے۔ ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
یمن میں القاعدہ کی شاخ نے پیرس میں فرانس کے جریدے شارلی ایبڈو پر کیے جانے والے مولک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ پیغمبر اسلام محمد کے جریدے میں شائع خاکوں کے لیے انتقامی کاروائی تھی۔ آن لائن پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں ایک شخص نے نصر الانسی کے طور پر اپنی شناخت بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے گروپ نے شارلی ایبڈو پر کیے جانے والے حملے کی منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے مالی مدد بھی فراہم کی۔ شارلی ایبڈو پر کیے جانے والے حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نصر الانسی جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کا ایک چوٹی کا لیڈر ہے۔ شارلی ایبڈو طنز و مزاح شائع کرنے والا جریدہ ہے جو باقاعدگی سے مذہب مخالف چیزیں شائع کرتا ہے اور متعدد بار پیغمبر اسلام محمد کے خاکے شائع کر چکا ہے، جسے بیشتر اسلام توہین مذہب قرار دیتے ہیں۔ شارلی ایبڈو نے بدھ کے روز گزشتہ ہفتے کے حملے کے بعد اپنی پہلی اشاعت کی، جس کے سرورق پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع ہوا، جس کے ساتھ ایک لائن کی سرخی بھی تھی کہ سب کچھ معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ شمارہ فرانس بھر میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیرس کے ایک رہائشی لوئس سوخان کہتے ہیں کہ اس بک سٹال پر آنے سے پہلے بھی میں 5 بک سٹالز پر جا چکا ہوں، وہ یا تو بند تھے یا پھر رسالے پہلے ہی فروخت ہو چکے ہیں۔ آپ سوچئے کہ 4 یا 5 روز تک یہی صورت رہے گی۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ روزانہ اس کی اشاعت کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس رسالے کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور حاصل کر سکے۔ شارلی ایبڈو جریدے کی کئی لاکھ کاپیاں شائع کی جا رہی ہیں۔ اس کی عام طور پر ہفتہ وار اشاعت 60,000 ہوتی تھی۔ ایڈیٹر ان چیف کا کہنا ہے کہ یہ اشاعت 2 ہفتے تک فروخت ہوتی رہے گی۔ نیوز اسٹال پر آئے صارف کلاڈ ڈوران کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ رسالہ خریدنا اس لیے اہم ہے کہ میں شارلی ایبڈو کو پہلی مرتبہ پڑھوں گا اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی اسے خریدتا رہوں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں میرے خیال میں تمام فرانسیسی شارلی ایبڈو کو خریدیں گے۔ اسی دوران فرانسیسی کامیڈین ڈیدان کو بدھ کے روز دہشت گردی کا دفاع کرنے پر گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا جو معلوم ہوتا تھا کہ گزشتہ حملے میں ملوث حملہ آوروں کی حمایت میں تھا۔ جدان کو ماضی میں بھی کھلم کھلا بات کرنے پر رسوائی کا سامنا ہوا ہے. ان میں سب سے زیادہ توجہ بازو سے کیے جانے والے ایک اشارے کو ملی جو باز کے خیال میں یہود مخالف تھا اور نازی سلیوٹ سے مشابہ تھا. فرانس کی پولیس نے جمعے کے روز شارلی ایبڈو کے حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا تھا, اور اسی روز ایک عسکریت پسند نے مشرقی پیرس کی ایک کوشر مارکیٹ میں چار یہودیوں کو ہلاک کیا, جس کے بعد خود بھی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. ایک روز پہلے اس نے ایک فرانسیسی خاتون پولیس عہدیدار کو بھی ہلاک کر دیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ فرانس نے حساس مقامات پر سیکیورٹی بڑھانے میں مدد دینے کی غرض سے 10,000 فوجیوں کو بھی تعینات کیا ہے. ان مقامات میں مساجد, یہودیوں کے اسکول اور عبادت گاہیں شامل ہیں. بیجے جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کی جانب سے قومی پولیس کے سربراہ کی نامزدگی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ ملک کے انسداد بدعنوانی کے ادارے نے نامزد امیدوار کو بدعنوانی کے ایک کیس میں مشتبہ فرد ٹھہرایا ہے. صدر کی جانب سے کی جانے والی نامزدگی نے شفاف حکمرانی اور سیاسی خود مختاری کے لیے ان کے عزم پر سوالات کھڑے کیے ہیں. اس بارے میں کیٹ لیم کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
صدر کی جانب سے بودی گناون کو پولیس کے سربراہ کے طور پر نامزد کرنے کے چند ہی دن بعد انڈونیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے اس انتخاب کو بدعنوانی کے ایک کیس میں مشتبہ فرد ٹھہرایا ہے. بودی گناون سے رشوت ستانی اور گریجوٹی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تفتیش ہو رہی ہے. مقدمے میں انہیں 20 سال تک قید ہو سکتی ہے. اس ہفتے انہوں نے کرپشن میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان سے متعلق کوئی بات بھی خفیہ نہیں ہے. گناون کے ذاتی اثاثے 1.3 ملین ڈالر سے زیادہ ہیں, جو کہ پولیس کی تنخواہوں میں جائز ذرائع سے بنانا ممکن نہیں ہے. انسداد بدعنوانی کمیشن کا کہنا ہے کہ صدر جوکو وڈوڈو کو مہینوں پہلے گناون کے بارے میں مطلع کر دیا گیا تھا, جب صدر نے اپنی کابینہ کے ارکان کے انتخاب پر کمیشن کی رائے مانگی تھی. انڈونیشین کرپشن واچ سے منسلک ایک تحقیق کار آدے ایراون کا کہنا ہے کہ گناون کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ وہ کرپشن کے ایک مقدمے میں مشتبہ فرد ہے, صدر کا اسے نامزد کرنا صدر کی خود مختاری کے بارے میں سوال کھڑا کرتا ہے. ایراون کا کہنا ہے, باوجود کہ انڈونیشیا کے 90 ملین افراد نے انہیں ووٹ دیا ہے, ان کی جانب سے ایک متنازع شخص کو پولیس سربراہ نامزد کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سیاسی دباؤ کے آگے جھک گئے ہیں. انسداد بدعنوانی کمیشن نے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس نامزدگی کو واپس لیں. صدر نے گزشتہ ہفتے اس سال اکتوبر میں ریٹائر ہونے والے موجودہ پولیس سربراہ کی جگہ گناون کو نامزد کیا تھا. گناون میگاوتی سکارنو پتری کے قریبی شخص گردانے جاتے ہیں. میگاوتی انڈونیشین ڈیموکریٹک پارٹی آف اسٹرگل کی سربراہ ہیں, اور صدر ویدودو اس پارٹی کے رکن ہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر کی جانب سے کی جانے والی حالیہ تعیناتیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ سمجھوتے کرنے والے سیاستدان بن گئے ہیں. جکارتا میں قائم پیلیٹا ہڑپن یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کے ڈین الیکسس جمادو کہتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر اتفاق کریں گے کہ صدر کی جانب سے کی جانے والی تازہ ترین تعیناتی ان کی اپنی پسند نہیں ہے. جمادو کا کہنا تھا,
Yes, I think the president has unnecessarily put himself
میرے خیال میں اچھی طرز حکمرانی کو فروغ دینے والے اصلاح پسند صدر نے خامخواہ اپنی شہرت کو ایک پیچیدہ صورتحال سے دوچار کیا ہے. انڈونیشیا کے عوام نے اس صدر سے اچھی خاصی امیدیں وابستہ کی تھیں. میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ اب وہ اپنی مرضی کرنے والے شخص نہیں رہے. انڈونیشیا کی پولیس ایک ایسے ملک کا بدعنوان ترین ادارہ ہے جسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے سن 2014 کے انڈیکس میں 175 ملکوں کی فہرست میں 107 نمبر پر رکھا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایسے میں جب دنیا عراق اور شام کے جنگی میدانوں میں تربیت حاصل کرنے والے لگ بھگ 3,000 یورپ کے غیر ملکی جنگجوؤں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے, ان کے برابر کہیں بڑی تعداد میں عرب ملکوں سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند لڑائی میں مصروف ہیں. تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ کی شیرن بین کو بتایا کہ انتہا پسند عرب جنگجو شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں اپنے گھروں کو لوٹ کر زیادہ بڑا خطرہ ثابت ہوں گے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
یورپی اور امریکی سیکیورٹی فورسز اپنے ان شہریوں پر نظر رکھنے اور ان کا پیچھا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں جو عراق اور شام میں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تاہم تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ وہ عرب جو اسلامک اسٹیٹ اور جبات النصرہ سے عراق اور شام میں اور اسلامی مغرب میں القاعدہ سے مل رہے ہیں، وہ مشرق وسطی کے استحکام کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہیں۔ مغرب کی نسبت انٹیلیجنس کی مضبوط نگرانی کے فقدان کے باعث لیبیا، تیونس اور یمن جیسے ممالک کے پاس یہ درست اور مکمل اطلاعات نہیں ہیں کہ ان کے کتنے شہری انتہا پسندوں کے میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں، مگر پھر بھی بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جیرمی شپیرو کہتے ہیں کہ ان کا رجحان شدید عدم استحکام کا ہے۔
It is a much bigger threat than the threat to the West, just in terms of the sheer numbers. There's 10 times
یہ مغرب کو درپیش خطرے سے کہیں بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ مکمل اعداد و شمار دیکھیں تو مغرب کی نسبت عرب دنیا سے آنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہے، اور یہ ممالک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں اور بہت سے معاملات میں ان سے نمٹنے کی کم صلاحیت رکھتے ہیں۔ واپس آنے والے بہت سے عرب جنگجو پناہ کی تلاش میں مشرقی لیبیا کا رخ کر رہے ہیں، جہاں برسوں سے افراتفری کا عالم ہے۔ یہ کہنا ہے فلاڈیلفیا میں قائم فارن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو کلنٹ واٹس کا۔ واٹس کہتے ہیں اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ لیبیا اسلامک اسٹیٹ اور اے کیو آئی ایم کے لیے پناہ گاہ بن رہا ہے، جہاں سے وہ علاقے میں حملے کر سکیں، جبکہ 3 دیگر مقامات کو بھی اچھا خاصا خطرہ ہے۔
The second one would probably be Lebanon, which has got a significant number of foreign fighters drifting through it, as well as fighting the spur.
غالباً دوسرا ملک لبنان ہوگا جہاں خاصی تعداد میں جنگجو پھیلتے جا رہے ہیں، اور لڑائی بھی ہے جو یا تو اسلامک اسٹیٹ اور جبات النصرہ یا حزب اللہ سے متاثر ہو کر پھیلی ہے۔ اور پھر میرے خیال میں تیسرا ملک اردن ہے، جہاں پناہ گزینوں کا مسئلہ بہت بڑا ہے، اور ساتھ ہی وہاں بے شمار غیر ملکی جنگجو بھی جاتے ہیں، اور چوتھا ملک غالباً ترکی ہے۔ غیر ملکی جنگجو ترکی کے راستے شام میں داخل ہوتے رہے ہیں، اگرچہ استنبول نے حال ہی میں ان پر روک لگائی ہے، تاہم اب بھی ان میں سے بہت سے ترکی میں موجود ہیں۔ واٹس کے مطابق ان میں سے بعض اپنے ملکوں کو واپس نہیں جا سکتے۔ اسلامک اسٹیٹ سے ہمدردی رکھنے والے اب افغانستان میں اپنی موجودگی ظاہر کرنے لگے ہیں، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس سے تشدد کے ذریعے عدم استحکام کا امکان بڑھ گیا ہے۔ وارس کہتے ہیں کہ فرانس میں حالیہ حملے کے بعد مغرب کے فوری رد عمل کے باوجود وہاں اس بات پر کوئی آمادگی نظر نہیں آتی کہ مغربی ممالک لیبیا جیسے ملکوں میں دخل اندازی کریں، باوجود اس کے کہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ایسے غیر ملکی جنگجو وہاں موجود ہیں جن کا تعلق القاعدہ یا اسلامک اسٹیٹ سے ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سنگاپور کے وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ ان کے بحریہ کے جہازوں نے ایئر ایشیا کے طیارے کے مرکزی ڈھانچے کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ طیارہ پچھلے ماہ بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ وزیر دفاع انگھین نے بدھ کے روز فیس بک پر ایک پیغام میں کہا کہ سمندر میں بہت دور سفر کرنے والے ان کے ایک جہاز نے اس تباہ شدہ طیارے کے ڈھانچے اور پروں کی تصاویر حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشی حکام کو اس سے مطلع کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اسے نکالنے کا انتظام کر سکیں۔ اس ہفتے کے شروع میں انڈونیشی غوطہ خوروں نے طیارے کے فلائٹ ریکارڈرز تلاش کر لیے تھے۔ ڈیٹا اور وائس ریکارڈر ملنے کے بعد تحقیقاتی ماہرین یہ معلوم کرنے کے نہایت قریب ہیں کہ 28 دسمبر کو طیارہ کس وجہ سے گر کر تباہ ہوا۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ خراب موسم میں بلندی پر ایندھن کی کمی کے باعث جہاز کے انجن بند ہو گئے تھے۔ ایئر ایشیا کی پرواز 8501 کی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کی جانچ سے پہلے اس کو خشک کیا جا رہا ہے۔ ڈیٹا وائس ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر بحیرہ جاوا کی تہہ سے ملے تھے۔ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان 2 گھنٹے کی گفتگو سے یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ طیارہ کیسے تباہ ہوا۔ 28 دسمبر کو انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے ایئر بس A320 کے پائلٹ نے مانسون طوفان سے بچنے کے لیے زیادہ بلندی پر جانے کی اجازت مانگی، تاہم ایئر ٹریفک کنٹرول نے اجازت دینے سے انکار کیا۔ یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طیارہ بلندی پر لطیف ہوا میں معمول سے کم رفتار پر پرواز کر رہا تھا اور اس نے اوپر اٹھنا بند کر دیا ہوگا اور اس کا انجن بند ہو گیا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ بدھ کے روز ان کی امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے جو ملاقات ہو رہی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کا گروپ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کو تیز کرنا چاہتے ہیں۔ جنیوا میں ملاقات شروع ہونے سے ذرا پہلے ظریف نے کیری کے ساتھ اپنی ملاقات کو بہت اہم قرار دیا اور کہا کہ تمام امور بہت آسان ہیں اگر ہم انہیں حل کر لیں۔ کیری نے ملاقات سے پہلے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے اس سے پہلے ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ ظریف کے ساتھ ملاقات میں سفارتکاروں کو یہ اندازہ کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ نچلی صدا کے مذاکرات جمعرات کے روز شروع ہو رہے ہیں۔ ایران اور پانچ عالمی طاقتوں اور جرمنی نے 2 ماہ قبل اس وقت مذاکرات میں مزید توسیع کرنے کا فیصلہ کیا جب اس بارے میں نومبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے کسی معاہدے پر پہنچنے میں ناکامی ہو گئی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اقوام متحدہ کی ان کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے جو وہ شام کے شہر حلب میں لڑائی ختم کرانے کے لیے کر رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس جنگ زدہ ملک میں امن بات چیت کے دوبارہ آغاز کرنے کی روس کی پیشکش کی بھی حمایت کی۔ کیری بدھ کے روز اقوام متحدہ کے شام میں سفیر اسٹیفن ڈی مستورا کے ہمراہ جنیوا میں ان کے ساتھ ملاقات کے بعد باتیں کر رہے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
فرانس میں بیشتر مسلمانوں نے گزشتہ ہفتے فرانس کے ایک تنزیہ رسالے اور ایک کوشر مارکیٹ میں حملوں سے خود کو دور رکھنے میں عجلت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ پیرس میں وائس آف امریکہ کے نمائندے الپیسین کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ خونریزی اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ ملک برہم اور بد دل اقلیتی نوجوانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے، فرانسیسی حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
پیر کے روز پیرس کی گرینڈ ماسک میں ظہر کی نماز میں نمازیوں کا ایک بہت چھوٹا اور قدرے پریشان اجتماع ہوا۔ نمازی جانتے تھے کہ عوامی توجہ فرانس کی بڑی مسلم کمیونٹی پر مرکوز ہے اور یہ کسی اچھے انداز سے مرکوز نہیں ہے۔ ایک فرانسیسی مسلمان کیشیئر محمد کہتے ہیں،
اسے
برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہم فرانس کے ساتھ اور یہاں فرانس میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کے ساتھ یگانگت محسوس کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے مسلمان ہیں، یہ فرانس کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہم امن کے ساتھ رہتے تھے اور اچانک کچھ واقعات پیش آ گئے، مسلمان قدرے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ فرانس زیادہ تر ایک کیتھولک ملک ہے۔ تاریخی نوٹرڈام کیتھیڈرل پر 9ویں صدی کے شہنشاہ شارلمین کا ایک مجسمہ نصب ہے جس نے اپنے مفتوحہ لوگوں کو کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن لگ بھگ 1000 سال بعد انقلاب فرانس نے مختلف اقدار کی راہ ہموار کی، آزادی، مساوات اور بھائی چارہ، جن کا مظاہرہ اتوار کے روز ہونے والے یکجہتی مارچ میں ہوا۔ پیرس کی امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر سوزن پیری کے مطابق فرانس کی نسبتاً نئی مسلم کمیونٹی آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے اس تصور کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے، اور فرانس کی حکومت کو گزشتہ ہفتے کے حملہ آوروں کی طرح کے غریب برہم نوجوانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
They lived on the margins of society and there were no mechanisms in place to bring them in before it was too late.
وہ معاشرے کے انتہائی نظر انداز علاقوں میں رہے ہیں اور ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا جس کی مدد سے انہیں معاشرے کے اندر شامل کیا جاتا، یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی، اور اس لیے یہ حکومت کا ایک مسئلہ ہے لیکن یہ مقامی کمیونٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ پیرس کے لوگ اس چیز سے متفق ہیں کہ حکومت اور مسلم کمیونٹی دونوں کو اسلام پرست عسکریت پسندی کے مسائل سے نمٹنا ہوگا، خاص طور پر ان مضافاتی علاقوں میں جہاں غریب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے۔ بیٹی ایک ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں۔ وہ کہتی ہیں فرانس کا مسئلہ مضافاتی علاقے ہیں، وہ گیا بارودی مواد کے سلنڈر ہیں، ہمیں واقعی اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ ارمانڈو ایک ریٹائرڈ ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔
Je pense que la communauté musulmane a
وہ کہتے ہیں مسلم کمیونٹی کو فرانس اور پوری دنیا کے لوگوں میں اپنا تاثر بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا. وہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہ سکتے جیسا کہ وہ اس وقت ہیں. انہیں کچھ چیزوں کی اصلاح کرنا ہوگی. لیکن مسجد میں لوگوں نے زیادہ تر ذمہ داری حکومت پر ڈالی. ایک مسلمان طالبہ سکینہ نے کہا,
Actually, I don't think that it's only a Islamic problem, but maybe it's more deeper.
اصل میں میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف ایک اسلامی مسئلہ ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی گہرا مسئلہ ہو. یہ اس سے بھی زیادہ گہرا مسئلہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہو. عثمان انفارمیشن سسٹمز میں انجینئر ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. میری رائے میں یہ ایک سیاسی, اقتصادی اور در حقیقت عالمی سیاست کا ایک مسئلہ ہے. عثمان ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ فرانسیسی مسلمان بھی مزید بہت کچھ کر سکتے ہیں.
I think they could, in fact, work on education, really on the basics of what Islam.
میرا خیال ہے کہ وہ در حقیقت اسلام کے ان بنیادی اصولوں کی تعلیم دے کر یہ کام کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, اور یہ کہ اسلام در حقیقت ہر چیز سے بڑھ کر رواداری کا درس دیتا ہے. حملوں نے اس پیغام کا ابلاغ مشکل کر دیا ہے, لیکن تشدد نے تحمل اور رواداری کے لیے ایک بین الثقافتی اتحاد بھی تشکیل دے دیا ہے, جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ وہ اس خوف اور بد اعتمادی سے زیادہ مضبوط ہوگا جو تشدد کے پہلے رد عمل تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
راحت کاظمی کا نیا اسٹیج پلے, ایک ڈائری جو کھو گئی. تفصیلات فکر و فن میں.
اتنی اخلاقی ضرورت ہوتی کہ میں اپنی مری عمر سے کیا ہوا وعدہ, میں نے تو اپنے آپ کو اس وعدے پہ قربان کر دیا نا.
راحت کاظمی وہ ستون ہیں جن پر پاکستان ٹیلی ویژن کی شہرت ٹکی ہے. وہ چہرہ ہیں جو پی ٹی وی کی شناخت ہے. راحت ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ رہے اور فن کی دنیا سے کبھی دور نہیں ہوئے. ان دنوں وہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یعنی ناپا کے تھیئٹر ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. ان کی ہدایات میں اسی ہفتے سے ایک نیا ڈرامہ, ایک ڈائری جو کھو گئی, سٹیج ہونے والا ہے. 15 جنوری سے 1 فروری تک ناپا میں پیش کیا جانے والا یہ پلے سمینا نذیر نے نیل سائمن کے مشہور ڈرامے برائٹن بیچ میمور سے ماخوذ کیا ہے.
I don't have enough bread. Again, I went to the store this morning.
So you'll go again this afternoon?
I'm always going to the store.
And get a quarter pound of butter.
I bought a quarter pound this morning. Why don't you buy a half pound at a time?
And suppose the house burned down this afternoon. Why do I need an extra quarter pound of butter?
وائس آف امریکہ اور مقامی میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں راحت کاظمی نے اس پلے سے متعلق بتایا کہ ایک ڈائری جو کھو گئی بہار سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کی کہانی ہے جو 1971 میں مشرقی پاکستان سے ہجرت کرتا اور مغربی پاکستان آ کر بس جاتا ہے. اس خاندان کے بچے لڑکپن سے جوانی تک کا سفر کن حالات میں طے کرتے ہیں اور انہیں حالات کے ہاتھوں کن تجربات سے گزرنا پڑتا ہے, یہی اس ڈرامے کا تانا بانا ہے.
میں اس ڈاکٹر کے پاس کیا تھا, تمہیں ٹیومر ہے برین میں, ایٹ دا بیک آف دا برین, اٹس ڈینجرس, اٹس ویری ویری ڈینجرس, آپریشن ہوگا.
راحت کاظمی نے مزید بتایا کہ ڈرامے کا مرکزی کردار کلیم متوسط کرانے کا ایک نوجوان ہے جو اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہوا ہر نئے روز کے واقعات اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے. کلیم کو زندگی کے پیچیدہ معاملات سے اس وقت مزید آگاہی ملتی ہے جب اس کی ممانی اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بنگلہ دیش بننے کے بعد اس کے گھر میں آ کر رہنے لگتی ہے. ان لوگوں کے آنے کے بعد کلیم کے والد پر معاشی بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انہیں زندہ رہنے کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. کلیم کا کردار احمد نقوی نے ادا کیا ہے, جبکہ ڈرامے کی باقی کاسٹ میں شامل ہیں محی الدین, بختاور مظہر, زرکان ناز, جیا خان اور یاسمین کلیم.
آپ کو اس طرح اکیلے اتنی بری حالات میں نہیں آنا چاہیے. چلیے بیٹھیے گاڑی.
سر میری اپنی گاڑی
آ جائے گی. گاڑی چلیے. آپ کوئی بھی تھا جسے آپ بھیج سکتی, ساتھ لے آتی یا کم از کم مجھے اطلاع کر دیتی, لیکن آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے کی عادت ہے.
ڈاکٹر احمد
مت بنائیے کوئی بہانہ, کہیں پھنس جاتی ہیں آپ, حالات اور خراب ہو جاتے تو کون ذمہ دار ہوتا اس کا, لیکن آپ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟
ایک ڈائری جو کھو گئی کے علاوہ ناپا سابقہ سالوں کی طرح اس سال مزید ایکٹیویٹیز کا اہتمام کرنے جا رہا ہے. ان میں 12 مارچ سے شروع ہونے والا سال کا سب سے اہم ایونٹ انٹرنیشنل تھیئٹر فیسٹیول 2015 ہے. اس کے علاوہ اگلے ماہ یعنی فروری سے ایک مرتبہ پھر فسانہ عجائب سٹیج ہونے جا رہا ہے.
ہاں نیلوفر، میں ہمیشہ وہی خوشبو استعمال کرتا ہوں، تمہاری فیورٹ. یہ لباس بھی تو وہی ہے نا.
اس روز پہنا تھا نا جس روز تم نے ہم سے.
ہاں مجھے یاد.
اس رپورٹ کی مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں 7:30، 9:30 بھارت میں 10 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمے قتل میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف سمیت کئی افراد پر فرد جرم عائد کر دی. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمہ قتل میں فرد جرم عائد کر دی ہے. بدھ کو کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج آفتاب لون نے اس مقدمے کی سماعت شروع کی تو پرویز مشرف کے وکیل نے اپنے موکل کی ناسازی توا کی بنا پر انہیں حاضری سے استثنا دینے کی درخواست کی. سماعت کے دوران پرویز مشرف کی صحت سے متعلق رپورٹ پیش کی جانی تھی جس پر عدالت نے انہیں استثناء دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنا تھا. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے سابق صدر کے طبی معائنے کے لیے 7 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے اور اس کے بارے میں رپورٹ سے متعلق استفسار کیا، لیکن اسے بتایا گیا کہ صوبائی حکومت نے صرف ایک ڈاکٹر پر مشتمل بورڈ تشکیل دیا تھا، جس پر جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا. عدالت نے اس مقدمے میں پرویز مشرف کے علاوہ وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ اور سابق صوبائی وزیر داخلہ میر شعیب نوشیروانی پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی. 26 اگست کو بزرگ بلوچ رہنما اکبر بگٹی کولو کے علاقے میں جاری ایک فوجی کارروائی کے دوران ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے تھے. اس وقت پرویز مشرف صدر اور فوج کے سربراہ تھے. اکبر بگٹی قتل کیس میں مدعی جمیل اکبر بگٹی کے وکیل سہیل راجپوت نے صحافیوں کو بتایا کہ ملزمان نے سیاسی جرم سے انکار کیا ہے، لیکن اب اس مقدمے کی باقاعدہ طور پر سمت متعین ہو گئی ہے.
یہ 2009 سے لے کر آج تک یہ میٹر صرف نوٹسز پر، سمنز پر اور رپورٹوں پر چل رہا تھا، اور آج باقاعدہ میٹر جو نواب اکبر بگٹی شہید کا جو میٹر ہے یہ باقاعدہ پروسیڈ ہوا، تو اس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے. تو بہرحال اس میں انہوں نے انکار کیا ہے. جو ملزمان سپریم کورٹ میں پیش تھے تو جو ایبسکونڈ کر گئے ہیں ان کی حد تک بھی یہ چارج بالکل انٹیکٹ ہے.
عدالت اس مقدمے میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق گورنر بلوچستان اویس احمد غنی اور سابق وزیر اعلیٰ جام محمد یوسف کو اشتہاری قرار دے چکی ہے. ان میں سے جام محمد یوسف کا گزشتہ سال انتقال ہو چکا ہے. سابق فوجی صدر پرویز مشرف 2008 میں مستعفی ہونے کے بعد 2009 میں بیرون ملک چلے گئے تھے، جہاں سے وہ تقریباً 4 سال بعد 2013 میں واپس آئے. انہیں ملک کی مختلف عدالتوں میں مقدمات کا سامنا ہے، جن میں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو قتل کیس بھی شامل ہے، جبکہ 2007 میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے الزام میں ان پر ایک خصوصی عدالت میں آئین شکنی کا مقدمہ بھی چل رہا ہے. اس مقدمے میں بھی ان پر گزشتہ سال فرد جرم عائد کی جا چکی ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھارت اور پاکستان کا دورہ مکمل کیا ہے. پاکستان کے دورے کے دوران انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کو اپنے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ پاک بھارت سرحدوں پر کشیدگی ہے اور دونوں جانب سے بیانات اور الزامات کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام آج کے موضوع میں اسی تناظر میں میزبان بہجت جیلانی کے سوال کے جواب میں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کرنے کی صورت کیا ہو، ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار نے کہا.
امریکن فورن سیکرٹری کا جو بیان آیا اور وہ بیان تو امریکہ کا پرانا اسٹینڈ ہے. یہ کافی دنوں سے امریکہ یہ بات کو کہتے آ رہا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان بات چیت کرے, لیکن دراصل امریکہ کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. بات تو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ہونی ہے, اور یہیں پہ جو رول لیڈرشپ کا ہوتا ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کا رول جو ہے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہندوستان میں جو نئی سرکار ہے اور پاکستان میں جس طرح سے راجنیتک گتیویدھیاں, جو بدلاؤ ہو رہا ہے, جس طریقے سے وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے بڑا ہی ایک دویدھا جنک استھتی میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ کچھ آسار نہیں دکھ رہے ہیں. کیونکہ آج وہاں پہ اسلام آباد میں ادھر پریس کانفرنس ہوا, لیکن ہندوستان میں یہاں کی جو آرمی چیف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں یہ بتایا, یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے اندر آج بھی وہ ٹیررسٹ کیمپس موجود ہیں.
ہاں جی,
بھارت میں
پروکسی وار کی بات کرتے ہیں. جی جنرل صاحب نے یہ کہا, بالکل وہی میں نے کہا, جی بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے.
یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بات چیت کے موڈ میں ابھی دونوں سرکاریں جو ہیں بالکل ہی نہیں ہیں. اب یہ ڈپلومیسی کا فیلیور ہے, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیلیور ہے دونوں دیشوں کا, اور مجھے لگتا ہے کہ بنا بات کیے تو چیزیں کچھ آگے بڑھنے والی ہے نہیں. اور جتنا جلدی دونوں سرکاروں کو یہ بات سمجھ میں آئے تو بات چیت جو ہے وہ بالکل ہو, تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ ختم ہو. کیونکہ دیکھیے پوری دنیا میں کس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں, کس طرح سے فرانس میں ہو گیا, اور کس طریقے سے جو ہے آپ کچھ غلط چیزیں بھی ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی پوری دنیا کا اس کو سپورٹ مل رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں, مطلب وہ فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہو رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا, منیش کمار صاحب ایک اور کامنٹ کرتے جائیے آپ اسی بارے میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر لیڈرشپ آگے نہیں بڑھتی تو عوام آگے بڑھ کے کچھ ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کریں گے؟
دیکھیے مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی جو سچویشن جو بن گیا ہے, حالانکہ کوئی دوسری سرکار ہوتی یا ماحول کچھ دوسرا ہوتا تو سول سوسائٹی سے آواز نکلتی, لیکن فی الحال جس طریقے سے ایک یہ یوں کہیں کہ اس طرح سے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بنتا چلا جا رہا ہے, ایشوز کے لے کر کے لوگوں کے آئیڈیاز اس طرح سے جو ہے پولرائز ہوتے چلے جا رہے ہیں, سول سوسائٹی بھی ہندوستان میں چپ ہے. جو یہ ہندوستان میں ہوتا نہیں ہے. پچھلی بار بھی کئی بار کانگریس سرکار کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی بارڈر پہ پرابلمس آئی ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ کنٹینیو رہتا تھا, ٹریک ٹو ٹریک تھری ڈپلومیسی جو ہے وہ چالو رہتی تھی. لیکن یہ اس بار جو ہے اس سرکار کے بدلنے کی وجہ سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں تو سول سوسائٹی بالکل ہی ہاسی پہ چلی گئی ہے. یہ اچھے سگنلس نہیں ہے ہندوستان کے لیے بھی اور پاکستان کی طرف سے ابھی. وہاں تو ایسا کیونکہ وہاں اپنے آپ میں ہی بہت ساری سمسیائیں جو ہے کھڑی ہو رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار, بھارت سے ہمارے ساتھ تھے. احتشام نظامی صاحب نے ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا. احتشام صاحب, جان کیری نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے انہیں مذاکرات کے ذریعے پیش رفت کرنی چاہیے. لیکن جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ ڈاکٹر منیش کمار کا بھی کہنا تھا کہ پہلے سول سوسائٹی بھی کافی زیادہ فعال ہو جایا کرتی تھی دونوں ملکوں کے درمیان جب اعلی لیڈرشپ پہ کام نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی وہ بھی خاموش ہے اور پاکستان کے بھی اپنے مسائل ہیں. آنے والے دنوں میں آپ خطے کے ان دو اہم ملکوں کے درمیان تعلقات کی نہج کیا دیکھتے ہیں؟
بہجت بہت شکریہ آپ کا, اور میں ڈاکٹر کمار کی بات سن رہا تھا اور وہ بہت حد تک درست کہہ رہے تھے کہ انڈیا کی طرف سے جو سول سوسائٹی ہے وہاں بھی کوئی حرکت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے بہجت کہ آج کے دور میں خاص طور سے انڈیا اور پاکستان اور تھرڈ ورلڈ میں میڈیا بڑا رول پلے کرتا ہے ٹیمپو کریٹ کرنے میں, اور اسی طرح سول سوسائٹی اور پولیٹکس کا دھارا جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بھارت کا میڈیا بھی بھارت سرکار کی طرح ہی پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کو ابھی تک ذہنی طور پہ آمادہ نظر نہیں آتا. اصل میں بھارت ایک بڑا ملک ہے, ایک بڑا جمہوری ملک ہے, اس کو اپنا دل بھی بڑا رکھنا چاہیے اور اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں, چھوٹے ممالک ہیں, ان کے ساتھ بڑے بھائی کا رول ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ حکومتیں بدلتی ہیں تو پالیسی میں بھی تبدیلی آتی ہے, لیکن خارجہ حکمت عملی چاہے امریکہ کی ہو, پاکستان کی ہو, بھارت کی ہو, اس کی جو نہج ہے وہ ایک ہی رہتی ہے عموماً اور اپنے مفادات کے تحت ہی ہوتی ہے. لیکن ابھی جو جان کیری کا میں نے بیان خود मैंने उनका सुना है टीवी पे जो पाकिस्तान में उन्होंने दिया, और उन्होंने खास तौर से अपने बयान में लश्कर तैयबा और तालिबान का जिक्र किया है हक्कानी नेटवर्क का।
हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, मेरा ये सिर्फ सवाल था कि आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है, कोई कमेंट कर सकें कि दोनों मुल्क बेहतर ताल्लुकात की तरफ कोशिश करें बढ़ने की।
बिल्कुल हो सकता है, और माजी में भी ऐसा हुआ है, और जो नई सरकार है भारत की उसको माजी की जो कोशिशें हैं काविशें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मामलात को आगे
बढ़ाना चाहिए
और दिल बड़ा करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भारत जो है बहुत बड़ा मुल्क है और जमहूरी मुल्क है, और उसका किरदार उस खत्ते में बहुत अहम साबित हो सकता है, सिर्फ उसके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे ममालिक के लिए भी।
बैजल जिलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
مصر کی اپیل عدالت نے منگل کے روز سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف غبن اور خرد برد کے بارے میں سابقہ عدالتی فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا، اور اس طرح سابق صدر کی قاہرہ کے فوجی ہسپتال میں حراست ختم ہونے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
کمرے عدالت میں خوشی کا سما تھا اور تالیاں گونج رہی تھی جب مصر کی اپیل کی سب سے بڑی عدالت نے فراڈ اور خرد برد کے الزامات میں سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے دو بیٹوں کے خلاف سابقہ حکم نامے کو خارج کر دیا۔ مصر حسنی مبارک کو اس کیس میں 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ سابق صدر کے حامیوں نے ان کی تصویر اوپر اٹھا رکھی تھی۔ خواتین کے ایک گروپ نے چیخو پکار کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک خاتون یوم السبا اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ انہیں اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ وہ ان تمام الزامات کو غیر منصفانہ سمجھتی تھی، قانونی طور پر بھی اور انسانی لحاظ سے بھی۔ ممتاز مصری ایڈیٹر اور پبلشر حشام قاسم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں جس شخص نے 30 برس تک مصر پر حکومت کی ہے وہ بدعنوانی کے جرم سے کہیں زیادہ قصوروار ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
This man's biggest crime apart from corruption is incompetence. He has been a...
وہ کہہ رہے ہیں کہ بدعنوانی سے ہٹ کر اس شخص کا ایک بڑا جرم نااہلیت ہے۔ وہ 30 برسوں تک کیئر ٹیکر صدر یا چارج دی افیئر رہے اور کبھی بھی اپنے عہدے سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ اب آپ کے یا میرے طرح کے شعبے میں نقصان ہمیشہ نااہل لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب آپ ملک کے صدر ہوتے ہیں تو آپ کی نااہلیت کا مطلب ہے کہ غذائیت کی کمی، غربت، مصیبتیں وغیرہ۔ یہ تھے مصری ایڈیٹر اور پبلشر حشام قاسم کے الفاظ۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آسٹریلیا میں فٹ بال ساکر کے ایشین کپ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب فلسطینیوں کی نمائندگی کرنے والی ایک ٹیم دنیا میں کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹس میں سے ایک ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہے۔ فلسطینی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں ایشیا کی 16 بہترین ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، اور یہ کھیل تو ہے ہی لیکن اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے۔ سڈنی سے فل مرسر کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
یہ پہلا موقع ہے کہ ایک فلسطینی ٹیم نے ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اور سڈنی میں ٹریننگ میں مصروف کھلاڑیوں کے چہروں پر پسینے اور انہماک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقی انداز میں ٹریننگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دشوار ترین کام کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ فلسطینی آبادی تقریباً 1 کروڑ نفوذ پر مشتمل ہے، اور تاریخی فلسطین کے علاوہ دوسرے ہمسایہ عرب ملکوں میں بھی بٹ کر رہتی ہے۔ یہ کھلاڑی بھی مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹیم کے میڈیا مینیجر امرو ہنون کہتے ہیں کہ ایشین کپ کے لیے تیاری کرنا ایک چیلنج ہے۔ ٹیم مینیجر ہنون کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم میں مغربی کنارے سے، غزہ سے اور دوسرے ملکوں سے کھلاڑی شامل ہیں۔ وہ یورپ میں کھیلتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ وہ فلسطینی بھی ہیں جو اسرائیل میں رہتے ہیں، اور سب کے لیے فلسطین میں ٹریننگ کیمپ قائم کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم اردن میں، متحدہ عرب امارات اور قطر میں کیمپ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس تاریخی چیمپئن شپ کی تیاری کرنا ممکن ہو سکے۔
ٹیم کے ڈیفینڈر تامر صالح کہتے ہیں کہ ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی عوام اس پر فخر کر سکیں۔
طبعا مشارکہ في كأس آسيا كان حلم كبير اي لاعب فلسطيني۔
صلاح کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں ہونے والے ایشین کپ میں کھیل رہے ہیں۔ تمام فلسطینیوں کے لیے آسٹریلیا جانا ایک خواب کی مانند ہے، ان کے لیے یہ ورلڈ کپ کی طرح ہے، اور وہ فلسطینیوں کو بہت خوش کرنے کے لیے اپنی بہترین کوششیں بھی صرف کریں گے۔ فلسطینی ٹیم ایشین کپ ٹورنامنٹ میں ایک ایسے وقت پر کھیل رہی ہے جب فلسطینی عہدیدار ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے خود کو تسلیم کرانے کی کوشش میں ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی آئی سی سی میں شرکت کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ان کوششوں کی مخالفت کرتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ فلسطینیوں نے ابھی ایک ریاست تشکیل نہیں کی اور اس نوعیت کی کوششیں امن کے عمل کے لیے منفی حیثیت رکھتی ہیں۔ آسٹریلیا میں مقیم فلسطینی کمیونٹی کے لیے یہ بہت خوشکن اور جوش و خروش کا وقت ہے۔ متعدد افراد اپنی ٹیم کے تربیتی سیشنز کے دوران ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ ٹیم کے ایک پرستار ولید کہتے ہیں کہ اس جوش و جذبے کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب فلسطینی ٹیم نے 2014 ایشین فٹ بال کنفیڈریشن چیلنج کپ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایشین کپ فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اے ایف سی مقابلے گزشتہ سال مالدیپ میں ہوئے تھے۔
I remember that night very well. It was about 2 a.m. I was watching on
ولید کہتے ہیں کہ مجھے مقابلے کی وہ رات اچھی طرح سے یاد ہے۔ صبح 2 بجے کا وقت تھا، میں انٹرنیٹ پر کھیل دیکھ رہا تھا جب فلسطین نے اسکور کیا اور میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں چیخ رہا تھا اور اپنے کمرے میں اپنے بستر پر اچھل رہا تھا۔ وہ حقیقتاً ایک تاریخی دن تھا۔ ایک اور پرستار حنان اپنے بچوں کو لائی ہیں کہ وہ ٹیم کو ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھ
سکیں۔
حنان کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بات بے حد اہم ہے کہ میرے بچے اس بات کو جانیں کہ ہمارا پس منظر کیا ہے۔ ہم فلسطینی ہیں اور یہ زبردست بات ہے کہ ہماری فلسطینی ٹیم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ہم ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ ڈین گولڈبرگ دستاویزی فلمیں تیار کرتے ہیں اور وہ اس وقت سے فلسطینیوں کی کوششوں کو سامنے لا رہے ہیں جب انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹس میں سے ایک کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا۔ گولڈبرگ کہتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ فلسطینی ٹیم کے لیے کھیل تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا سیاست سے بھی تعلق ہے۔ گولڈبرگ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ خود کھلاڑی اور ان کے صدر جبریل راجو کھلم کھلا اور بغیر کسی ندامت کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر نہ صرف ایک کھلاڑی ٹیم کے طور پر بلکہ ایک سیاسی سطح پر بھی موجود ہیں۔ ان کے لیے ایک ممکنہ ریاست ہونے کی حیثیت سے یہ بے حد اہم بات ہے کہ انہیں عالمی سٹیج پر دیکھا جائے، حالانکہ ابھی انہیں باضابطہ طور پر اس حیثیت سے تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن یہ حقیقت کہ وہ یہاں موجود ہیں اور عالمی سطح پر دیکھے جائیں گے ان کے لیے ایک فتح ہے۔ فلسطین کی ٹیم ایشین کپ کے گروپ ڈی میں کھیل رہی ہے، اور آسٹریلیا میں جہاں یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے وہاں نہ صرف دفاعی چیمپئن جاپان بلکہ عراق اور اردن کی سابق فاتح ٹیمیں بھی شامل ہوں گی۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں عسکریت پسند بوکو حرام کے حملوں کی وجہ سے علاقے کے تقریباً 110,000 افراد اپنا ملک چھوڑ کر چاڈ میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے کوارڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے ترجمان جینز لرک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان اطلاعات کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کیونکہ باغا اور قریبی علاقوں تک رسائی ناممکن ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
دی اٹیکس دیئر ان باگا ٹاؤن ان بونو سٹیٹ آن دی 3rd اینڈ دی 7th ڈسپلیسڈ
ان، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ کی تیسری اور ساتویں تاریخ کو بورنو ریاست کے باغا قصبے پر حملوں کی وجہ سے اندازاً 1.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار بورنو ریاست کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ہیں کیونکہ آزاد ذرائع کی اس علاقے تک رسائی نہیں، لہٰذا ابھی اقوام متحدہ نے اس تعداد کی تصدیق کرنی ہے۔ لرک کہتے ہیں کہ بے گھر ہونے والے بہت سے افراد متعدد کمیونٹیوں میں میزبان خاندانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ریاست سے امداد لے رہے ہیں۔ مقامی ایجنسیاں اور نائجیریا ریڈ کراس بھی ان کی مدد کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی کی رپورٹوں کے مطابق جب سے باغا پر حملہ ہوا ہے 11,320 لوگ چاڑ چلے گئے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ویلیم اسپائنلر کہتے ہیں کہ 60% پناہ گزین خواتین اور بچے ہیں جبکہ 40% مرد ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
There's also 84 non-accompanied children. Some of them are stranded on an island.
وہ کہتے ہیں کہ 84 ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان میں سے کچھ لیک چارڈ کے جزیرے پر بے یار و مددگار پائے گئے۔ تقریباً 2000 یہاں ہیں اور یو این ایس سی آر انہیں ٹرانسفر کر رہا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بوکو حرام کی جانب سے معصوم شہریوں کے خلاف بے رحمانہ حملوں کی مذمت کی ہے. ترجمان روینا شمدا ثانی کہتی ہیں,
We haven't been able to verify that. Well, what is clear is that eyewitnesses are saying, I mean, one eyewitness was talking about how,
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ابھی ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کر سکتے. جو عینی شاہدوں نے بیان کیا ہے وہی حقیقت ہے. ایک عینی شاہد نے بتایا کہ وہ کس طرح وہاں سے فرار ہوا. وہ تمام دن لاشوں پر چلتا رہا اور واضح طور پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں. شمدا ثانی کہتی ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا ممنوع ہے. اقوام متحدہ کی ایجنسی نے نائجیریا کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے تیزی سے اقدام کرے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے روس سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ اپنی حراست میں موجود یوکرین کے تمام قیدیوں کو رہا کرے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے ایک پریس بریفنگ کے دوران دسمبر میں یوکرین کی انتظامیہ اور روس کے حامی باغیوں کے درمیان ہونے والے 360 قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کیا, جو پچھلے سال شروع ہونے والی لڑائی کے بعد سے قیدیوں کا سب سے بڑا تبادلہ تھا. تاہم ترجمان نے واضح کیا کہ اب بھی سینکڑوں قیدی زیر حراست ہیں. انہوں نے دو اہم یوکرینی شہریوں کا نام لے کر ذکر کیا.
We reiterate our condemnation of Russia's continued detention of Ukrainian hostages inside Russia.
وہ کہتی ہیں کہ ہم روس میں یوکرین کے تمام قیدیوں کو مسلسل زیر حراست رکھنے کی مذمت کرتے ہیں. ان میں یوکرینی رکن پارلیمنٹ نادیا سیفچنکو اور فلم پروڈیوسر اولگ سینٹسوف شامل ہیں. نادیا سیفچنکو کو, جو ایک پائلٹ بھی ہیں, پچھلے سال جون میں مشرقی یوکرین میں روس کے حامی باغیوں نے گرفتار کر کے زبردستی روس پہنچا دیا تھا. روسی حکام نے ان پر دو روسی صحافیوں کے قتل میں مدد کا الزام عائد کیا تھا, جسے وہ سختی سے مسترد کرتی ہیں. اکتوبر میں انہیں ان کی غیر موجودگی میں یوکرین کی پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا گیا تھا. چار ہفتوں سے نادیا سیفچنکو نے اپنے قید کی صورتحال پر احتجاج کے لیے جیل میں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے اور اطلاعات کے مطابق ان کی صحت بگڑتی جا رہی ہے. اولگ سینٹسوف ایک یوکرینی فلم ساز ہیں, جو نومبر 2013 میں یوکرین کے شہر کیو میں شروع ہونے والے میدان مظاہروں میں سرگرم تھے. انہیں مئی 2014 میں روس کی سیکیورٹی افواج نے کریمیا سے گرفتار کیا تھا اور ان پر دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا بے بنیاد الزام عائد کیا گیا تھا. انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اولگ سینٹسوف اور ان کے وکیل کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ دوران قید اولگ سینٹسوف کو مار پیٹ اور صنفی طور پر ہراساں کر کے دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اپنے اوپر عائد الزامات کو قبول کر لیں. وہ اس وقت ماسکو کی لیفوٹوفو جیل میں بند ہیں. ستمبر 2014 میں روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے منسک پروٹوکول کی پاسداری کا وعدہ کیا تھا, جس کی ایک اہم شق تمام قیدیوں اور مغویوں کی رہائی بھی تھی. امریکہ مطالبہ کرتا ہے کہ نادیا سیفچنکو اور اولگ سینٹسوف سمیت روس میں زیر حراست تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا, جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بہجت حاصل خدمت ہے. آئیے آج آپ کو اینٹی بایوٹکس کے شعبے میں ہونے والی نئی تحقیق کے بارے میں بتائیں. بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی متعدد انفیکشنز ایسی ہیں جو اینٹی بایوٹکس ادویات کے لیے مزاحمت رکھتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک وقت جو مرض قابل علاج ہوتا تھا, اب وہ مہلک بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے. تحقیق کرنے والوں نے اینٹی بایوٹک کا ایک نیا کمپاؤنڈ یعنی مرکب دریافت کیا ہے, جس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ وہ جارحانہ جرثوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا. یہ وہ جرثومے ہیں جن سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں. بین الاقوامی سطح پر صحت کے عہدیداروں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 50 سال پہلے کچھ امراض کے لیے انتہائی مؤثر اینٹی بایوٹکس بنائی گئی تھیں, اور اب وہ خطرناک انفیکشنز کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں. ان میں بیکٹیریم بھی شامل ہے جو تپدق کا موجب بنتا ہے, اور دنیا کی تقریباً ایک تہائی آبادی اس سے متاثر ہے. کبھی بھی یہ فعال ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے. پھر بعض اوقات جلد کی ایک مہلک انفیکشن ہے جسے مرسا کہتے ہیں, یعنی میتھسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفیلوکس آریس, اور ہسپتالوں اور کلینکوں اور نرسنگ ہومز کے ذریعے یہ پھیل بھی جاتی ہے. ریسرچز کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک نئی اینٹی بایوٹک دریافت کی ہے اور جس کے بارے میں یہ امکان نہیں ہے کہ وہ دوسری ادویات کی طرح غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ اس اینٹی بایوٹک کو ٹیکسوبیکٹین کہتے ہیں اور اس کی تیاری میں ایلیفتھیریا ٹیریے مادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زمین کی مٹی سے ملنے والے بیکٹیریا کی ان 10,000 قسموں میں شامل ہے جن کی پہلے کبھی جانچ نہیں کی گئی۔ یہ کمپاؤنڈ نوو بایوٹک کمپنی تیار کرتی ہے۔ کم لوئس بوسٹن میساچوسیٹس کے نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں اینٹی مائکروبیل ڈسکوری سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور اس اسٹڈی کے سینئر آتھر۔ لوئس کہتے ہیں کہ روایتی اینٹی بایوٹکس بھی زمینی جرثوموں سے ہی تیار کی جاتی ہے اور انہیں بیکٹیریل پروٹینز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو جرثومے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ لوئس کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیشتر بیکٹیریا ادویات کی خصوصیات حاصل کر لیتا ہے اور پھر روک تھام اور بچاؤ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے۔ لوئس کہتے ہیں کہ تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ہے، پروٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ٹیکسوبیکٹین کا ہدف پروٹین نہیں ہے، اس کے دو مختلف اہداف ہیں۔ یہ اہداف خلیے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تعداد کو بڑھنے نہیں دیتے، چونکہ وہ تعداد میں بڑھتے نہیں اور اس طرح میکانزم کے تحت اس کی کوئی مزاحمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مرکب کی جانچ چوہوں پر کی گئی ہے جو مزاحمت کرنے والے جراثیم سے متاثر تھے اور اس مرکب کے استعمال کے بعد ان کی انفیکشن ختم ہو گئی۔ اس نئے اینٹی بایوٹک کمپاؤنڈ کی وضاحت جنرل نیچر میں بھی کی گئی ہے۔ آنٹیریو کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری اور بایو میڈیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے گیری رائٹ نے نیچر جریدے میں لوئس کی تحقیقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسوبیکٹین اور اس طرح کی ادویات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔
If you find a new antibiotic, you want to be able to find something that there's not a lot of existing resistance to, or that resistance will be
hard to get. اگر آپ کو کوئی نئی اینٹی بایوٹک مل جاتی ہے تو آپ یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت موجود نہ ہو، اور یوں ہی آپ کے مقصد کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا یہ مرکب یا کمپاؤنڈ کسی دوا کی شکل اختیار کر سکے گا، لیکن لوئس کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا تعین بھی کیا جا سکے کہ آیا اس کمپاؤنڈ کو یا مرکب کو دوا کی شکل دی جا سکتی ہو۔ ابتدا میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ٹیکسوبیکٹین اور اس طرح کی دوسری ادویات کم سے کم 5 سال تک دستیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جانوروں پر مزید تجربات کیے جائیں گے اور اس کے بعد انسانوں پر بھی اس کی جانچ پڑتال کرنا پڑے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان خواتین میں جو کسی صدمے سے گزرنے کے بعد ذہنی دباؤ سے متعلق ایک نفسیاتی بیماری پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا ہوں، ان میں ذیابیطس ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ 22 سال پر محیط یہ تحقیق 50,000 خواتین پر کی گئی، ان میں سے 3,000 سے زیادہ خواتین ذیابیطس 2 میں مبتلا ہوئیں۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ جن خواتین میں نفسیاتی بیماری یعنی پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی علامات پائی گئیں، ان میں ان خواتین کی نسبت جو کبھی کسی صدمے سے دوچار نہیں ہوئی، ذیابیطس میں مبتلا ہونے کے امکانات 2 گنا زیادہ تھے۔ نیو یارک میں اسکول آف پبلک ہیلتھ آف کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک ایپیڈیمیولوجسٹ کرسٹن کانن کہتی ہیں کہ جو خواتین ذیابیطس میں مبتلا ہوئیں، انہیں کسی نہ کسی شکل میں ماضی میں صدمے سے گزرنا پڑا تھا۔
They've experienced child abuse, interpersonal violence, meaning domestic violence, other events included death.
یہ خواتین بچپن میں جنسی زیادتی، آپس میں لڑائی جھگڑوں یعنی گھریلو تشدد کے صدمے سے گزری تھیں۔ اس کے علاوہ ان کو دیگر قسم کے صدمات، مثلاً بچے کی ہلاکت، اسقاط حمل یا پھر قدرتی آفات جیسی مشکلات کا سامنا رہا تھا۔ کانن مزید کہتی ہیں کہ ذہنی دباؤ یعنی PTSD میں مبتلا خواتین کا وزن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، جو ذیابیطس کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ کانن کہتی ہیں کہ اس تحقیق کے دوران دماغ اور جسمانی صحت کے مابین روابط سے متعلق ٹھوس شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔
We're really learning that the mind and the body are not separate. In our medical system, we treat.
ہم سیکھ رہے ہیں کہ دماغ اور جسم جدا نہیں ہے۔ ہم ذہنی امراض کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے یہ جسمانی بیماریوں، مثلاً ذیابیطس اور امراض قلب سے مختلف ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جسم اور دماغ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دماغ جسم کو اور جسم دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ اور اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج بیک وقت کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کونن کہتی ہیں کہ وہ فوجی جو جنگوں میں حصہ لینے کے بعد پی ٹی ایس ڈی میں مبتلا ہوں، ان میں بھی ذیابیطس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سامین، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا خواتین میں ذیابیطس کے امکانات سے متعلق یہ نئی تحقیقی رپورٹ جرنل جامع سائیکیٹری میں شائع کی گئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔